the session. Quick query, quick question, quick confusion. आइए आज की बात शुरू करने से पहले एक बात की तरफ मैं मुतवज्जे करूं. अगर आप कुरान मजीद अगर आप में से किसी के जिन के पास है अगर आप इसको थोड़ा सा ओपन करें तो अब क्योंकि हम तकरीबन 40 आयतें डिस्कस कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 40 वर्सेस हो गए हैं, तो अब यहां पर अगर आप थोड़ा सा रुकू के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें तो वो जो विजडम बिहाइंड है उसको आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पाएंगे ज्यादा बेहतर तौर पर. अगर आप इसको बिल्कुल शुरू से देखें, अलहम्द का सूरा जहां से शुरू हो रहा है, अगर वहां पर देखें आप तो आपको मिलेगा पहला रुकू कहां पर खत्म हो रहा है, जहां अलहम्द खत्म हो रहा है, सूरह फातिहा जहां खत्म हो रहा है वहीं पर पहला रुकू भी खत्म हो रहा है. तो ये एक ट्रेंड, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, इफ यू रिकॉल द वेरी फर्स्ट लेक्चर दैट आई डिलीवर्ड, कि रुकू का जो कॉन्सेप्ट है वो पैगंबर अकरम ने कोई नहीं दिया है या कोई मासूमीन ने नहीं दिया है, मगर ये तिलावत के लिए एक कन्वीनियंस डेवलप करने के लिए रुकू का कॉन्सेप्ट बनाया गया और उलमा अहले सुन्नत जो हैं वो इसको बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं और उसके पीछे कुछ विजडम भी है, यानी वी शुड नॉट डिनाई दिस. उसका रियल जो इंटेंशन है वो तो खुदा बेहतर जाने, लेकिन बहरहाल इस वक्त इसका विजडम तो बहरहाल समझ में आता है कि जहां पर छोटे सूरे हैं, आप कहीं पर भी देखेंगे जहां छोटे सूरे होंगे उनको तो एक एक रुकू उन्होंने डिक्लेयर कर दिया. जैसे अगर आप बिल्कुल 30वें पारे में जाएंगे तो वहां पर भी आपको यही मिलेगा कि जहां छोटे सूरे हैं, जैसे सूरह कौसर ये पूरा एक रुकू है, सूरह कुल हुवल्लाहु अहद ये पूरा एक रुकू है, इसी तरह सूरह नास ये एक रुकू है. ये उन्होंने एक तरीका बनाया कि जो छोटे छोटे सूरे हैं उनको तो एक एक रुकू बना दिया, मगर उसके बाद जो बड़े सूरे हैं उसके अंदर जो फर्दर डिविजन होनी चाहिए, फर्दर हेड्स जो बनने चाहिए, उनको कैटेगराइज किया है उन्होंने इस रुकू के जरिए से. जैसे आप सूरह फातिहा के अंदर देखें, एंड होता है तो पहला रुकू आ जाता है, उसके बाद फॉलो करें अगर सूरह बकर जहां से शुरू हो रहा है तो अब जो अगला रुकू आ रहा है वो कहां पर है, अब उसके बाद जो अगला रुकू आ रहा है उसके अंदर अगर आप देखें वो लहुम अजाबुन अजीम, ये आयत है कि जहां पर ये रुकू खत्म होता है. अगर आप जहन में लाएं इस बात को कि जो इब्तिदा में तीन कैटेगरीज हो रही थी, उन तीन कैटेगरीज के अंदर जो पहली दो कैटेगरीज थी जिसके अंदर एक मुत्तकीन और एक काफिर, इनको खुदा ने ब्रीफली डिस्कस किया है, स्पेशली जो काफिरों की बात है वो बहुत ब्रीफली वहां पर डिस्कस हुई है और मैंने आपसे गुजारिश की थी कि ये बिल्कुल एक्सट्रीम वाले काफिर हैं, इसलिए इनको बहुत ब्रीफली डिस्कस किया कि ये खत्म अल्लाह वाला कुलूब एम वाला सम एम वाला अफसार एम विशावा वाली बात है, इनको डराना ना डराना, वार्निंग देना बताना ना बताना, इट्स ऑल इक्वल, देर इज नो सेंस ऑफ वेस्टिंग टाइम, और इनको इनके हाल पर छोड़ दो. इन अदर वर्ड्स आप यहां पर देखेंगे कि दूसरा रुकू जो है वो यहां पर पहला रुकू यहां पर खत्म हो रहा है, वो सूरह फातिहा पे एक रुकू हो गया, तो सूरह बकर जो है वो एक फ्रेश रुकू फ्रेश सूरह शुरू हो रहा है, तो वहां पर एक रुकू जो पहला है उसमें उन दो कैटेगरीज को कवर किया है. उसके बाद आप देखिए मुनाफिकीन की बात शुरू हो रही है, वहां से एक फ्रेश रुकू शुरू हो गया और ये रुकू जहां पर खत्म हो रहा है वहीं पर मुनाफिकीन की गुफ्तगु भी खत्म हो रही है. अला कुल्ले शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, थोड़ा सा अगर आप जहन में लाएं वो दो एग्जाम्पल्स जो खुदा ने दी थी मुनाफिकों के बारे में कि मुनाफिक ऐसे हैं और मुनाफिक ऐसे हैं, वो दो एग्जाम्पल्स जहां खत्म हो रही है वहीं पर मुनाफिकीन की बहस खत्म हो रही है और वहीं पर ये रुकू एंड हो जाता है. उसके बाद आप देखें या अय्युहन नास उबुदू रब्बकुम, ए इंसानों अब तुम क्या करना चाह रहे हो, इबादत करो अपने रब की, यहां से अगला रुकू शुरू होता है और वो कहां तक चलता है, ये सिलसिला आगे बढ़ता है यहां तक कि परवरदिगार आलम हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू करता है. जहां से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू होने वाला है उसे जस्ट बिफोर अगर आप देखें बेकुल्ले शैइन अली, यहां पर एक और रुकू खत्म हो रहा है. फिर ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो पूरा हिस्सा है, ये पूरा सेगमेंट जो है वो एक रुकू के अंदर कवर किया है. वह इस काला रब्बो का लिल मलाइका, इससे लेकर उलाइका असहाबुन नार हुम फिया खालिदून, कह आदम ए हव्वा तुम नीचे उतरो और अगर मेरे पास से कोई हिदायत आई तो जिसने उसको फॉलो किया तो उसे ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा, और वो जो बिलअक्स है जो वाइस वर्सा है उन लोगों के लिए जहन्नम की आग है, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे. ये वाली बात खुदा ने की, उलाइका असहाबुन नार हुम फिया खालिदून, फुल स्टॉप. यहां पर एक रुकू और कंप्लीट हो गया. फिर उसके बाद आगे जो बात बढ़ेगी वो है बनी इसराइल की, तो एक सेपरेट इशू शुरू हो गया. अब ये बनी इसराइल जो है ये बहुत आगे तक जाएगा, ये अगर आप एक तरह से देखें तो जो मैंने बात कही भी थी लास्ट टाइम कि बहुत रेलेवेंट है उस जमाने के एतबार से भी जब कुरान रिवील हो रहा था, اور آج کے زمانے کے حوالے سے بھی اگر آپ خصوصیت کے ساتھ دیکھیں کہ جو مسلمانوں کا اس وقت جو بہت بڑا پرابلم بنا ہوا ہے تو یہ اسرائیل اور بنی اسرائیل اور زائونسٹ اور یہودی اور یہ سب کے جتنے بھی ہیں ان کی جو لابی ہے تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہ آیتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. یہ بہت آگے تک جائے گا, یعنی آیت نمبر آلموسٹ 60 تک تو یہ جائے گا ہی جائے گا. وہاں تک تو خدا نے نعمتیں گنوائی ہیں کہ جو تمہارے اوپر نعمتیں اس سے پہلے آئی تھی, یہ دیا یہ دیا یہ دیا, اور تم سب کے سب تھینک لیس تھے, کوئی فائدہ نہیں تھا, تم لوگوں نے کہیں پر بھی شکر ادا نہیں کیا. تو یہ جو آیت ہے یا بنی اسرائیل اذکروا, یہاں سے آپ دیکھیں کہ یہ بالکل ایک سیپریٹ ایک سیگمنٹ شروع ہو رہا ہے اور اس کے لیے ایک فریش رکوع یہاں سے آغاز ہوتا ہے. تو یہ کہاں تک جائے گی بات, ایک مرحلے تک جہاں تک ابھی ہم پہنچے نہیں ہیں, آج ہم پہنچیں گے. اس کے بعد پھر پروردگار عالم بنی اسرائیل سے ریلیٹڈ میٹرز کو تین چار رکوع پانچ چھ رکوع کے اندر ڈیوائڈ کرے گا, یعنی خدا تو نہیں کرے گا, خدا نے تو آیتوں کو ریویل کیا ہے مگر تلاوت کی کنوینئنس کے لیے پھر پڑھنے والوں نے اس کو کر دیا. تو یہ بہت آسان ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر کسی کو حفظ کا شوق ہے, اگر میمورائزیشن کی خواہش ہے, تو یہ رکوع کے ذریعے سے ان چیزوں کو تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کرنا, کچھ پارٹیشنز بنانا, کچھ اس کو سیپریٹ کرنا, سیپریٹرز بنانا, یہ آسان ہو جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ اس بنیادی پوائنٹ کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ رکوع کی جو ڈویژن ہے یہ معصومین کی طرف سے نہیں ہے, نہ پیغمبر کی طرف سے ہے اور نہ اس کا کوئی کلیم کرتا ہے. آپ اپنے طور پر بھی اگر فرض کیجئے آپ کہیں کہ نہیں ہماری کنوینئنس اس میں زیادہ ہے کہ ہم یہاں سے یہاں تک جو ہے ایک پارٹیشن لگانا چاہتے ہیں یا سیپریٹر رکھنا چاہتے ہیں, تو وہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے, وہ آپ کی کنوینئنس پر سارا ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ لیجیے گا, تھینک یو. اب آئیے تھوڑا سا لنک کرتے ہوئے پچھلی مرتبہ جو ہم نے بات کی تھی, بات کو آگے بڑھاتے ہیں. وی آر ایٹ ورس نمبر 40. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفے بعہدکم. اے بنی اسرائیل, یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر نازل کی, واوفوا بعہدی, مجھ سے کیا ہوا وعدہ تم پورا کرو, اوفے بعہدکم, تم سے کیا ہوا وعدہ میں پورا کروں گا. یہ ٹو وے ٹریفک چلے گا, ون وے ٹریفک نہیں چلے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ تم اپنا کوئی بھی پرومس جو ہے اس کو آنر نہ کرو اور پھر مجھ سے توقع کرو کہ میں تمہاری ساری دعاؤں کو اور تمہاری ساری خواہشات کو پورا کر دوں گا. ایسا نہیں ہوگا. پروردگار عالم, یعنی اگر آپ بالکل زیرو سے دیکھیں تو انسان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. خدا نے آلریڈی بہت کچھ کیپٹل کے طور پر تو انسان کو دیا ہوا ہے, مگر اب اس کی جو فردر انویسٹمنٹ ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا ویش آف آل مائٹی ہونی چاہیے. یہ ہے ڈیمانڈ خدا کی طرف سے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو ہم زیرو پر نہیں کھڑے ہوتے ہیں. پروردگار عالم ہم کو بہت کچھ دے چکا ہوتا ہے. جب اس دنیا میں آئے ہیں تو اس کا مطلب زندہ ہیں, تو زندہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی خدا نے دی ہے اور اس کے ساتھ بہت سارے پوٹینشلز جو خدا نے ہمارے اندر رکھے ہوئے ہیں, تو یہ سب خدا کی طرف سے آلریڈی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے معاملہ کہ اسٹارٹ ہم نے کرنا ہے کہ ہم کچھ دیں تو خدا دے گا, ایسا نہیں ہے. خدا نے تو دے ہی دیا ہے, اب اس کے بعد خدا کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو میں نے تم کو دیا ہے اس کو پراپرلی یوز کرو اور جسٹیفائی کرو کہ تم واقعا اس بات کے اہل ہو, اور ایسا اگر تم کر کے دکھاؤ گے تو پھر میں اس میں مزید اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. یہ ایک طرح سے وہ آیت جو سورہ ابراہیم کی ہے اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں جو بہت مشہور بھی ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم, کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں یقیناً اس میں اضافہ کر دوں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اور اگر تم کفرانے نعمت کرو گے تو پھر بیویئر کہ میرا عذاب میری پنشمنٹ جو ہے وہ بہت سیویئر ہے, وہ بہت شدید ہے. اس میں اللہ نے یہ ڈکلیئر نہیں کیا کہ لازمی طور پر میں اس کو ختم کر دوں گا جو میں نے باؤنٹیز یا نعمتیں دی ہوئی ہیں, مگر تمہیں بہرحال کوشش ہونا پڑے گا کہ پھر میری پنشمنٹ بڑی سیویئر ہے. یہاں پر چھٹے امام کی ایک حدیث ہے, چھٹے امام نے بہت پیاری بات اسی سے اس آیت کے حوالے سے استفادہ کرتے ہوئے ارشاد فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ انکم لا, اگر تم لوگوں نے, یعنی آپ نے فرمایا, چھٹے امام سے کسی نے سوال کیا تھا, ایکچولی کوشچن تھا, امام سے کسی نے پوچھا کہ خدا جب یہ کہتا ہے قرآن کے اندر کہ ادعونی استجب لکم, کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا, تو یہ جب خدا کہتا ہے تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں اور وہ قبول نہیں ہوتی. اچھا, اب اس کے بہت سارے جوابات دیے گئے ہیں, اس کے بہت سارے. اس وقت تو جو ریلیونٹ بحث ہے اس سے جو ریلیٹڈ بات آ رہی ہے میں فقط وہ گزارش کر رہا ہوں, ورنہ باتیں تو بہت ساری ہیں. مثلا اگر آپ کسی علاقے کے اندر جائیں کہ جہاں پر دو افراد ایسی دعائیں مانگ رہے ہو جو آپس میں ٹکرا رہی ہیں, تو پریکٹیکلی امپاسبل ہے کہ دونوں کی دعائیں پوری ہو جائیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ فار ایگزامپل, آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ڈیفنس کے اندر اور کہیں کہ اے پروردگار جو ہے بارش بھیج دے, گرمی بہت زیادہ ہے, مگر وہ افراد کے جو نشیب کے اندر رہتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ کیا وہ یہ دعا مانگیں گے؟ کبھی بھی یہ دعا نہیں مانگیں گے وہ لوگ کہ بھئی یہ اے پروردگار زیادہ زیادہ بارش کر دیں. ان کو پتا ہے کہ بارش اگر ہو گئی تو ہمارا جو گھر ہے وہ پورے کا پورا بہہ جائے گا. تو آپ نوٹ کریں کہ جو انٹرسٹ ہیں سب کے وہ ایک جیسے نہیں ہیں, فرق ہے اس کے اندر. تو اس کے اعتبار سے پھر خدا کی اپنی جو وزڈم ہے وہ تو اپلائی ہونی ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر ایسا ہے کہ نہیں پرووائڈیڈ ایوری ادر تھنگ کانسٹنٹ, یعنی اگر ہم سٹرس پیرابس کو ایزیوم کریں کہ نہیں اور باقی ساری چیزیں ویسی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے, کوئی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تضاد نہیں ہے, ایک ایسی دعا ہے کہ جو سب مانگ رہے ہیں مگر پھر بھی وہ قبول نہیں ہو رہی, دیٹ مسٹ بی سم ریزن بیہائنڈ. امام فرماتے ہیں اس کے اندر کہ جب تم لوگ اپنے وعدے کو پورا کرو گے تو یقیناً اللہ بھی اپنے وعدے کو پورا کرے گا جو آیت کے اندر خدا نے کہا. یعنی اسی آیت سے چھٹے امام نے استفادہ کیا اور کہا کہ دیکھو خدا یہ کہتا ہے کہ اوفو بعہدی اوف بعہدکم, واللہ اللہ کی قسم لو وفیتم للہ سبحانہ لوفا لکم, اگر تم اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ اپنے وعدے کو پورا نہ کرے. اینڈ اگین اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ اسٹارٹ اس کی طرف سے ہو چکا, پہلے اس نے بہت کچھ دے دیا اس کے بعد کچھ مطالبہ ہم سے کیا جا رہا ہے. یہ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ کسی کو مدد کرنا چاہیں, کوئی کہے کہ صاحب مجھے بزنس کرنا ہے اور آپ اسے کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اوکے آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو کتنا کیپٹل آپ کو چاہیے اسٹارٹ میں, وہ کہے کہ مثلا 5 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے چاہیے, آپ نے 10 لاکھ روپے اس کو دے دیا, اے 10 لاکھ روپے آپ نے دے دیا اور وہ نقصان کر کے آ گیا, چلیں ٹھیک ہے ایک دفعہ ہو جاتا ہے کہ نقصان ہو گیا, 10 لاکھ کے اس نے 2 لاکھ کر دیا, آپ نے کہا میں ری ایمبرس کر دیتا ہوں 2 لاکھ ہیں 8 لاکھ اور دیے جاؤ 10 لاکھ اب واپس کرو کاروبار, سیکنڈ ٹائم بھی وہ دبا کر آ گیا, کب تک آپ اس کو دیں گے؟ کب تک آپ اس کو دیں گے؟ یعنی بڑا لاجیکل ہے, بڑا نیچرل ہے کہ ایک ٹائم آئے گا آپ کہیں گے یار دیٹ مینس یو ڈو ناٹ ڈیزرو, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو دھندا کرنا نہیں آتا ہے. دو میں سے ایک بات ہے, یا تم جان بوجھ کر نقصان کرتے ہو اور مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو, نمبر ٹو, یا دوسرا یہ ہے کہ تمہارے پاس اتنا انٹلیکٹ ہی نہیں ہے, اتنا وزڈم ہی نہیں ہے کہ بزنس کو کیسے کیا جاتا ہے تمہیں نہیں معلوم. تو ان اینی کیس تمہیں پھر یہ نہیں دینا چاہیے کہ تم کو میں بزنس کرواؤں, یہ تمہارا کام نہیں ہے. تو جس طریقے سے انسان جو ہے وہ اس کے اندر یہ فیل کرتا ہے کہ نہیں اگر صحیح طریقے سے جو چیز دی گئی ہے اس کو یوز نہ کیا جائے تو پھر فردر اس کو آگے بڑھانا وہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے. یہ ایک پرنسپل ہے, یہ ایک اصول ہے, یہ پروردگار عالم نے بھی اس کا اعلان کیا ہے کہ یاد رکھو کہ اوفو بعہدی اوف بعہدکم. اچھا خصوصیت کے ساتھ یہ بات کس کے حوالے سے ہو رہی ہے؟ اہل کتاب یہود کے حوالے سے, یہودیوں کے حوالے سے, جو وہاں پر بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے نا, یہ تو بات ہی ہو رہی ہے یا بنی اسرائیل کہ اے اسرائیل کی اولاد. اسرائیل کے بارے میں لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا, اسرائیل کا مطلب کیا ہے, کون مراد ہے اسرائیل سے؟ جسٹ ٹو چیک, حضرت یعقوب علیہ السلام, ٹھیک, حضرت یعقوب علیہ السلام مراد ہے. اور خود اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی قوت, اللہ کی قدرت. ایک اور اس کا مطلب اس کو بھی اگر نوٹ کر لیں, عبداللہ, یہ بھی مطلب اس کا لکھا گیا, بعض نے کہا کہ عبداللہ اس سے مراد. ایل تو خدا کو کہتے ہیں اللہ, یہ عبرانی ہیبرو کے اندر ایل جو ہے وہ خدا کو کہتے ہیں. اسرائیل میں اسرا جو ہے اس کے لیے جو دو تین اس کو احتمال دیے گئے اس میں ایک ہے قدرت قوت اور دوسرا ہے عبد, یعنی اللہ کا عبد, اللہ کا بندہ, یا اللہ کی قوت یا اللہ کی قدرت. جب اللہ کی قوت اور قدرت کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا وہ اللہ کا سپاہی, یعنی سولجر آف آلمائٹی, حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے. اور بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد. اب آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو آگے آنورڈ جو آیتیں چلنے والی ہیں, سورہ بقر میں بھی تو خیر چلیں گی مگر اس کے بعد بھی قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ آپ کو تذکرہ ان کا نظر آئے گا. کچھ باتیں ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کی تھی کہ ایک ریسزم کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو جوش کمیونٹی کے اندر ہوتا ہے آج بھی اگر آپ دیکھیں تو میجورٹی جو ان کے جو سیکس ہیں ان کے اندر ان کا ایک اسٹیبلشڈ جو ایک نظریہ آئیڈیالوجی وہ یہی ہے کہ اے پرسن کین بی جو بائی برتھ, وہ کوئی اس کو ایکسپٹ کر کے یا کوئی کنورٹ ہو کر جیو بننا چاہے تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو ایک ریسزم والا بڑا مسئلہ وہاں پر موجود ہے. تو ان کے لیے یہ چیز بھی بہت پرابلم والی تھی کہ ہم کیسے ایک ایسے شخص کو رسول کے طور پر ایکسیپٹ کریں کہ جو بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے. اچھا اس سے پہلے بنی اسرائیل کے اندر بہت سارے نبی آئے تھے, رسول آئے تھے, بالکل آئے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, خدا نے بھیجے تھے. صرف بنی اسرائیل میں نہیں بھیجے تھے, اور بھی جگہوں پر بھیجے تھے, مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو بلڈ لائن آگے بڑھی تھی، جو میں نے لاسٹ ٹائم اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ ایک وہ ڈرا بھی کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرف جناب اسماعیل اور ایک طرف جناب اسحاق، پھر یہ بلڈ لائن جو جناب اسحاق سے آگے بڑھتی ہے اسی میں جناب یعقوب علیہ السلام جو امیجیٹ سن ہے ان کے، اور اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا اسٹرکچر کو اور ذہن میں واضح کر پائیں اور ذہن میں رکھ پائیں کہ ان کا اب یہ جو ایجپٹ کے اندر آنا ہے، یعنی اگر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کریں تو بابل سے بات شروع ہوتی ہے، عراق سے، اور پھر اس کے بعد وہ نمرود والا سارا کیس ہم اس کو ٹچ نہیں کر رہے، صرف اس کو ذہن میں رکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نمرود کی وہ پوری بیٹل کو فائٹ کرنے کے بعد پھر موو کرتے ہیں، اور وہاں سے جب جاتے ہیں تو فلسطین کی طرف، اور وہاں پر سیٹل ڈاؤن ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جو حکم آتا ہے جس کی وجہ سے جناب ہاجرہ کو وہ چھوڑ کر جاتے ہیں مکہ کی طرف، ایز اے ریزلٹ ایک پوری برانچ جو ہے وہ شفٹ ہو گئی سعودی عربیہ کی طرف، جو کرنٹلی آج کل سعودی عربیہ کہلاتا ہے، تو وہ مکہ میں آ گئے۔ ایک بلڈ لائن میں سے، یعنی یہ ایک جو پارٹیشن ہوتا ہے یا ایک جو سیگمنٹ یا ایک برانچ جو ہے وہ تو وہاں پر سیٹل ہو گئے، اور جو دوسرے ہیں وہ وہیں پر ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اسی میں آگے آ رہے ہیں، پھر جناب یوسف علیہ السلام کا وہ پورا واقعہ جو 12 سورہ قرآن مجید کا سورہ یوسف، اور آپ ایون توریت کو دیکھیں تو اس میں بھی بہت تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو ایک طرف یہ جناب ابراہیم، یہ اسماعیل، یہ اسحاق علیہ السلام، یہاں سے یعقوب، یعقوب علیہ السلام، آگے یوسف علیہ السلام۔ یہ جو یوسف علیہ السلام، یعنی یہاں پر تو یہ ہمیں پتا چل گیا، یہ بات چلی گئی مکہ کی طرف جغرافیکلی، اور یہ جو حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو آگے سلسلہ چل رہا تھا جناب یوسف علیہ السلام کا، یہ جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے، جن کے ساتھ دوسرے بھائیوں کا وہ جیلسی والا معاملہ، وہ ساری چیزیں، اور اس کے بعد وہ جا کر ان کو مرڈر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کنویں میں ڈال کے خدا ان کو بچاتا ہے، اور ایز اے ریزلٹ پھر پہنچ جاتے ہیں کہاں پر، ایجپٹ، مصر میں، جہاں پر یہ لوگ ہیں، یعنی خود جناب یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی، وہ سب کے سب اپنے نیٹو جو علاقہ ان کا ہے وہیں پر وہ لوگ موجود ہیں۔ وہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں، جدائی میں تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، وہ ساری باتیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پر اسٹیبلش ہو چکے ہیں عزیز مصر کے پاس، جو لفظ قرآن نے استعمال کیا وہ عزیز مصر۔ ایجپٹ کا جو بادشاہ ہے اس کے لیے جنرل ایک ٹائٹل کیا ہے؟ فرعون، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے فرعون، اور اسی کو انگلش میں عام طور پہ فیرو کہتے ہیں۔ یہ ٹائٹل ہے، یہ نام نہیں ہے، یہ ٹائٹل ہے۔ جس طریقے سے آپ کہیں کہ پاکستان کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری، تو پریزیڈنٹ کیا ہے؟ پریزیڈنٹ نام نہیں ہے، پریزیڈنٹ جو ایک ٹائٹل ہے، ایک ڈیزگنیشن آپ کہہ لیں کہ عہدہ ہے، لیکن وہ افراد جو ہیں وہ بدلتے رہیں گے، کبھی پرویز مشرف ہے، کبھی آصف زرداری، کبھی کوئی دوسرا، کبھی کوئی تیسرا، لائک پرائم منسٹر اور اینی ادر پوسٹ یا ڈیزگنیشن۔ تو یہ کیس اس کا بھی ہے فرعون کا۔ یہ جو فرعون اس زمانے میں تھا اس کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا عزیز مصر، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھا، جو 12 سورے میں 2-3 دفعہ اس کا تذکرہ آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کلوز ہوئے، ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام بیکیم دا فائنانس منسٹر، وہاں پر ٹریجرار بن گئے، وہاں پہ پورا جو کنٹری ہے اس کے۔ اور وہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام جب یہاں پر، جہاں پر یہ لوگ تھے، کہت آیا ہے اور یہ لوگ وہاں پر موو کیا ہے، تو انہوں نے اپنا تعارف کروایا الٹیمیٹلی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ میں تمہارا بھائی ہوں، اور جناب یعقوب علیہ السلام، اور یہ سب کے سب شفٹ ہوئے ایجپٹ کی طرف۔ یہ اسٹوری ڈیولپ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ یہ سب کے سب اب شفٹ ہو جاتے ہیں کہاں پر، ایجپٹ یا مصر میں، اور وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، وہیں پر وہ جو عزیز مصر تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا، وہی فرعون، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ فرعون اب جائے گا تو ایک فرعون جب جاتا ہے تو دوسرا فرعون آتا ہے، اب اس کے ضروری نہیں ہے کہ دا پالیسیز ول ریمین دا سیم، پالیسیز چینج ہوتی ہیں۔ یہاں پر پالیسیز آہستہ آہستہ چینج ہونا شروع ہوئی، اور ان لوگوں نے یہ فیل کیا کہ ایسا نہ ہو۔ اسی لیے اب آپ یہاں پر نوٹ کیجئے گا، ایک لفظ بہت استعمال ہوتا ہے عربی تفاسیر کے اندر بھی، قبطی، قبطی، اور دوسرا ہے بنی اسرائیلی، یا سوری اسرائیلی، یہ دو لفظ بہت استعمال ہوتا ہے۔ قبطی کا مطلب ہے نیٹو ایجپشن، یعنی جو ایجپٹ کا وہیں پر رہنے والا، جو وہیں کا ایک نیٹو۔ اب وہ نیٹو کس طریقے سے بنا، 300 سال پہلے، 400 سال پہلے، 500 سال پہلے آیا، 10,000 سال پہلے آیا، اس کو چھوڑ دیں،
اس وقت اسٹیبلش یہ تھا کہ صاحب یہ یہاں کا نیٹو ہے، یہ یہاں کا مہاجر ہے، یہ یہاں کا نیٹو ہے اور یہ مہاجر ہے، یعنی یہ باہر سے آیا ہے، یہ باہر سے آیا ہے اور یہ یہاں کا لوکل باشندہ ہے، یہ یہاں کا مقامی رہنے والا ہے. اب ظاہر ہے کہ ایک ٹسل جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوئی، اسپیشلی جبکہ وہ اسٹیٹ اسپانسرڈ تھی، اسٹیٹ کی طرف سے بھی اس کو اسپانسر کیا جا رہا تھا. وہاں پر جو فیرو ہے، فرعون ہے، وہ اس بات کو زیادہ سے زیادہ ابھار رہا ہے کہ نہیں دیکھو اب تم لوگ جو ہے مائنورٹی کے اندر آ رہے ہو، یہ لوگ جو ہے میجورٹی میں ہو رہے ہیں، اور واقعی ہو بھی رہا تھا پریکٹیکلی. ان لوگوں کی جو نسل تھی وہ کافی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی. ایک فیئر ڈیولپ ہوا اور اس کے بعد پھر فیرو نے ان لوگوں کو بہت ہی زیادہ، یعنی آپ عوامی زبان کے اندر کہیں کہ نچوڑنا شروع کیا، باقاعدہ ان کے اوپر بیگار لینا، یہ کرنا وہ کرنا. اینڈ دیٹ واز ویری ٹف، نو ڈاؤٹ، بہت زیادہ مشکل تھا. اس کا تذکرہ توریت کے اندر بھی ہے، قرآن نے بھی اس کو انڈوس کیا ہے کہ بالکل ایسا ہی معاملہ تھا. اس بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھیے گا کہ پروردگار عالم نے اس موقع پر کیسے یہ لوگ یہاں پر پہنچ گئے، یہ ہم نے بریفلی ڈسکس کیا. یہاں پر پہنچنے کے بعد اب خدا نے اس ظالم بادشاہ سے، جو واقعا بہت زیادہ ظالم تھا، بہت کرول اور بہت زیادہ یعنی ڈکٹیٹر، اور ایسا آدمی کے جس کے نزدیک ویلیوز کوئی میٹر نہیں کرتی، اور پھر خصوصیت کے ساتھ جو رامسیس جو وہاں پر آیا فیرو، اس نے تو پھر اپنے آپ کو لارڈ ڈکلیئر کر دیا. اس نے کہا کہ میں تو خدا ہوں، میں تو رب ہوں. اور پھر وہ جینوسائڈ جو پورا کیا گیا بنی اسرائیل کا، اور پھر خدا نے ان کو کس طریقے سے اس میں سے نکالا، اس کو خدا نے اپنی بہت بڑی نعمت کے طور پر متعارف کروایا، جو بھی بات آگے ساری آئے گی. یہ باتیں اس زمانے میں جبکہ پیغمبر اکرم مائگریٹ کر کے مدینہ آ چکے ہیں. مدینہ منورہ کے اندر تین بڑے قبیلے، تین بڑے ٹرائبز، نمبر ایک، یہ بھی اگر آپ اس کو نوٹ کر سکیں، بنی نذیر، بنی قریظہ اور بنی قینقا. یہ بنی تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ بنی کیا ہوتا ہے، بنی کا مطلب ہے بیٹے، اولاد. بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد. بنی آدم، آدم کی اولاد. بنی نذیر، نذیر کی اولاد. بنی قریظہ، قریظہ کی اولاد. بنی قینقا، قینقا کی اولاد. اس میں کہیں نہ کہیں فور فادرز میں یہ نام ہوں گے، یہ میرا گمان ہے کہ کہیں نہ کہیں فور فادرز میں یہ نام ہوں گے. اس میں ایک قبیلہ، ایک ٹرائب جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا. یہ بہت ڈسٹرب کر رہا ہے. اب وہاں پر وہ جو ٹرائبز ہیں وہ ڈیولپ ہو گئے، لیکن بائی اوریجن ان سب کا تعلق چونکہ بنی اسرائیل سے تھا. یہ بنی نذیر، بنی قریظہ، بنی قینقا، ان سب سے جنگیں ہوئی ہیں بعد میں. ارلیئر وین دا ہولی پروفیٹ موو ٹو مدینہ، دیر واز اے پیکٹ، جس کو آپ کتابوں کے اندر دیکھیں گے، اس کا نام ہے مدینہ ایگریمنٹ، مدینہ پیکٹ یا میثاق مدینہ. اور اس کے اندر ڈسکس کیا ہے کہ کس طریقے سے پیسفل کو ایگزسٹنس ہوگا. یو ریمین جیو، اگر آپ قبول نہیں کرنا چاہتے ٹھیک ہے، آپ یہودی رہیے، لیکن مسلمان یہاں پر ایک اسٹیٹ اسٹیبلش کر رہے ہیں، اور جو ان کی ریٹ ہے اس کو آپ چیلنج نہیں کریں گے. باہر سے کوئی حملہ ہوتا ہے تو کس طریقے سے اس کو ڈیفینڈ کریں گے، دس اینڈ دیٹ اینڈ دیٹ اینڈ دس، وہ ساری چیزیں وہاں پر ڈسکس ہوئیں. بریچ آف ٹرسٹ جو ہے وہ ان کی طرف سے ہوا. یہ سب کچھ تو ہوا. قرآن مجید جو اب آپ دیکھیں گے کچھ دیر کے بعد کہ جو اسٹینڈ لیتا ہے وہ کیا لیتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ لا، یہ تم سب سے لا تکونوا اول کافرین بہ. اے یہودیو، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کو تو سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنا چاہیے تھا. یو شوڈ ہیو بین دا فرسٹ ٹو ایکسپٹ اینڈ امبریس اسلام. اس کی بجائے ہو کیا رہا ہے کہ تم سب سے پہلے اسلام کی مخالفت کرنے والے بن رہے ہو. یعنی یہاں پر مدینہ آنے کے بعد تم مدینہ میں کیوں ہو؟ دا کوشچن ارائز اس کہ تم خود مدینہ میں کیوں ہو اس وقت؟ واٹ واز دا ریزن؟ دا ریزن واز کہ وہ پیغمبر اکرم کو ویلکم کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے تھے. ان کا اپنی کتابوں میں پڑھ کر کہ ہاں صاحب، آخری ایک رسول آنے والا ہے، وہ مدینے میں آئے گا. مدینے میں تو وہ خیبر میں ادھر ادھر کے، وی آر ایکچولی پلاننگ. ان کا تو موٹو یہ تھا، ان کا تو اناؤنسمنٹ یہ تھا کہ صاحب ہم یہاں پر اس رسول کو ویلکم کریں گے. ہم اپنی پریپریشن کر رہے ہیں، ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں اور ہم اس کو ویلکم کریں گے. اور ہو گیا بالکل الٹا معاملہ کہ جس کو ویلکم کرنے کے لیے آئے تھے اس کی مخالفت میں آ گئے، اس کے جو مخالفین تھے اس کے ساتھ مل گئے. یعنی اب یہ بات درمیان میں آ گئی تو میں گزارش کروں کہ جو اسپیشلی آغا خان کے ایشو کے اوپر ہمیں بہت زیادہ افسوس اسی حوالے سے ہوا تھا کہ جو خصوصیت کے ساتھ امام زمانہ کے نام پر وہاں سے الگ ہوئے تھے، ان کو تو سب سے پہلے اس کو جا کے کہنا تھا کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکسپٹ اینی تھنگ انڈر یور امامت. اور الٹا ہو گیا کہ اس کے جو افراد تھے انہیں سب سے پہلے کہا کہ نہیں صاحب، کہ وی آر گوئنگ ٹو ایمبریس یو، ہم آپ کو ایکسپٹ کرتے ہیں یا قبول کرتے ہیں. وہ جو کیس تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں نا، تو یہ اتنا سمپل معاملہ نہیں ہے. معاملات جو ہیں وہ بڑے ڈیپ ہیں، لیکن تھوڑا سا ایک سپرفیشلی اس کو دیکھ کر کہا کہ نہیں صاحب، حکمت تو مومن کی گمشدہ میراث ہے، کہیں سے بھی لے لو. اور یہ اور وہ ساری چیزیں. جی
یہ جب یہ مائگریٹ ہوئے
ایگزیکٹلی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو معلوم ہوتی ہیں مگر معلوم ہونے کے باوجود ایک ہے دل کی تمنا اور خواہش. دیکھیں کچھ ہے اگنورنس, معلوم ہے تو کس کو معلوم ہے, معلوم ہے اس زمانے میں آپ کا کیا خیال ہے لائبریریز ہوتی تھیں یا اس زمانے میں انٹرنیٹ ہوتا تھا کہ ایکسیس ٹو انفارمیشن فار ایوری بڈی واز ناٹ دا کیس. اس زمانے میں تو کتابیں کوئی کاغذ پہ تھوڑی لکھتے تھے, کاغذ لکھ رہے ہیں کھالوں کے اوپر جو اسکن ہے اینیملس کی اس کے اوپر, جو ہڈیاں اسپیشلی اگر جو اونٹ کی جو شانے جو ہوتے ہیں بڑے بڑے اس کے اوپر لکھتے تھے, پتھروں کے اوپر لکھتے تھے, اس کو تو کیری کرنا ایک وبال تھا اور پڑھے لکھے افراد خود بہت زیادہ نہیں تھے. کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے اٹ واز ناٹ نون ٹو دا کامن مین. جنرلی یہ باتیں ہوتی تھیں علماء کے پاس, جو ان کے یہود کے جو علماء ہیں ان کے پاس. ابھی آپ دیکھیں گے کہ ان کو خدا نے کتنا کریٹیسائز کیا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ ان چیزوں کو کنسیل کر کے رکھے ہوئے تھے اور اس کو ایکسپریس نہیں کر رہے تھے, بتا نہیں رہے تھے کیا کیا موجود ہے اور بتا نہیں رہے. اس کی دو ریزنس ہیں, ایک تو یہ ہے کہ جو کامن جو لوگوں کی ڈیزائر ہے اس سے کہیں کوئی کانفلکٹ ڈیولپ نہ ہو جائے. ایک انہوں نے بھی تو اپنا بنا لیا ہے, انہوں نے بھی تو اب لوگ بھی جو ہیں, اب ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں ایک انسان جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو ڈیولپ کرتا ہے, کچھ یہاں سے لیتا ہے کچھ اپنی طرف سے اس کے اندر ایڈ کرتا ہے, اور ایک بلینڈ ہو کر چیز آتی ہے کہ جس کے اندر اس کو بولتے ہیں چوچو کا مربع. اب اس کے بعد یہ جتنے بھی ہیں یہود کے جو علماء ہیں ان کے دو تین پرابلمس ہیں. نمبر ایک تو وہی کہ ریسزم کی وجہ سے خود پسند نہیں کر رہے, اگرچہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں بٹ دے آر ناٹ انکلائنڈ ٹو ورڈز دیٹ. لکھا ہوا ہونا تو ہم نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ایک چیز ہے کسی بات کو جاننا اور ایک ہے کسی بات کو ماننا. اے پرسن نوز ویری ویل کہ اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ, مگر پھر بھی اسموک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. نوئنگ از ناٹ ایوری تھنگ. ایک چیز کا جاننا ضروری نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اس کو کمپلیٹلی اپنے دل سے ایکسپٹ بھی کر رہا ہوں. اگر آپ کو یاد ہو ہم نے یہ بات کی تھی کہ انسان کے اندر اگر آپ ہیومن بینگ کی بات کریں تو تین چار چیزیں ہیں, اس کے پاس انٹلیکٹ بھی ہے ون, نمبر ٹو اس کے پاس ڈیزائر خواہشات موجود ہیں, نمبر تین اس کا غصہ ہے. کئی مرتبہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے مگر اس کے بعد غصے میں اتنا ہے کہ اس کو خرید ختم کر دینا ہے. کیوں کر دینا ہے؟ اس لیے کہ غصہ ہے, اینگر ہے. آلدو اٹ از اگینسٹ دا انٹلیکٹ, اس کا جو ڈیسیجن ہے اس کے خلاف ہے, مگر اس کے باوجود ڈاکٹر ہے وہ سگریٹ پی رہا ہے. ہاؤ کین یو جسٹیفائی دس؟ جانتا ہے مگر ماننا الگ چیز ہے. ایک ہے کسی بات کو جاننا, دوسرا ہے اس بات کو ماننا. اس میں زمین آسمان کا فرق ہے, زمین تا آسمان کا فرق ہے. اب اس کے بعد آئیے ان کا جو مسئلہ تھا ریسزم ون, نمبر ٹو خود اپنے انٹرسٹ. دیکھیے ایک تو یہ ہے نا کہ ہاں ٹھیک ہے اب ہمیشہ امام زمانہ کا ظہور ہو جائے, امام زمانہ کا ظہور ہو جائے, ہو جائے ہو, جائے, ہو گیا اب امام زمانہ کا ظہور ہو گیا, اب اگر وہ کہا کہ یوں کرو نا وہ تو اچھا ہوتا ہے. وہ فار ایگزامپل مثلا میں آپ کو کسی اور کی مثال نہیں دیتا, آپ نے ہم تقریر کر رہے ہیں امام زمانہ کے ظہور کی نشانیاں یہ وہ ساری چیزیں ہو گیا, اب سارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کا ظہور ہو گیا تو میرے پاس کون آنے والا ہے, میرے پاس کون آنے والا ہے؟ ویری آنےسٹلی اگر ایک انسان بہکنا چاہے تو یہیں پہ بہک جائے, ختم ہو گئی بات, تھنگز آر لاسٹ, سب کچھ ختم ہو گیا, کچھ بھی باقی نہیں رہا. آپ نوٹ کریں اس بات کو کہ یعنی میں اپنے آپ کو مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ اگر آدمی بہکنا چاہے تو بہکنے کے لیے تو اتنی جگہ ہیں کہ جس کے کوئی لمٹ سے نہیں ہے. ان کا بھی ایک پرابلم یہ والا اس زمانے میں خصوصیت کے ساتھ, کیونکہ ہم کیا کریں گے اگر یہ مثال کے طور پر رسول ہو گیا, ہاں بات تو صحیح ہے کتاب میں لکھا ہوا ہے, ہاں کتاب میں لکھا ہوا ہے, اگر اس کو ایکسپٹ کر لیں ایکسپٹ کر لیں, مگر دین آور ایگزٹینس ٹوٹلی ڈیپینڈ اپون ہز نامینیشن. اگر یہ نامینیٹ کرے تب تو ہم ہیں, اگر یہ نامینیٹ نہ کرے تو پھر ہم کیا ہیں؟ And you will find similar situation in the history of the Imam. آپ ساتویں امام کی ہسٹری دیکھیں, آن ورڈز دیکھیں, بہت سے افراد نے کہا کہ آپ ہم کو اپنا کنٹینیو کریں اپنا ڈپٹی کے طور پر اسسٹینٹ پرٹیکولر ایریا کے اندر پرٹیکولر سٹی کے اندر, اگر آپ ہم کو کنٹینیو کرواتے ہیں دین وی ول اناؤنس یور امامت, ادروائز نو. معاویہ کے کیس میں کیا تھا, مولا کے زمانے میں امیر المومنین کے زمانے میں مولا نے کہا کہ شام میں یہ ہے میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, جو حضرت عمر نے اس کو رکھا تھا وہاں پر, پھر عثمان کے زمانے میں کنٹینیو کیا, مولا ہے مولا نے کہا کہ میں ایکسپٹ نہیں کرتا اس کو, نہیں میں کنٹینیو نہیں کرنے دوں گا, اس لیے کہ وہ ظالم آدمی ایک آدمی پر بھی ظلم کرے گا آئی ایم ریسپانسبل, آئی کین ناٹ لیٹ ہم کنٹینیو. اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو مولا کے پاس جو سجیشنز تھے اس کے اندر ایک سجیشن یہ بھی تھا کہ لیٹ ہم کنٹینیو, جب آپ کا ایک اسٹیبلش ہو جائے سارا معاملہ اس کے بعد پھر اس کو ڈسمس کر دیجیے گا. مولا سیڈ نو, میں اپنی نمائندگی کے طور پر جبکہ کلیئر ہے کہ یہ آدمی ظالم ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ علم امامت سے دیکھنا وہ ایک الگ چیز ہے, نہیں ظاہر ہے بالکل کلیئر ہے, علم امامت بھی مائنس کر دیں بالکل کلیئر اس کے انالیسس بتا رہے ہیں کہ یہ آدمی کیا ہے. آئی کین ناٹ لیٹ ہم کنٹینیو, میں اس کو نہیں کنٹینیو کرنا دوں گا. اور اس موقع پر معاویہ کی طرف سے ایک آفر تھی کہ اگر آپ مجھے یہاں پر گورنر بناتے ہیں تو ٹھیک ہے, اوکے فائن, پھر میں آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. مگر ان دونوں چیزوں کے درمیان جو ایک الہی رنگ ہے اور ایک دنیاوی اور مادی اور میٹریلسٹک فقط ایک سوچ ہے, اس میں ایک فرق ہے, بہت زمین آسمان کا فرق ہے. نو لیٹس سی. یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر نازل کی. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ, اگر تم مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو گے, اوفِ بِعَهْدِكُمْ, تو میں تم سے کیے ہوئے وعدوں کو مزید پورا کرنے کا پابند ہوں. وَإِيَّايَ فَرْهَبُونَ, اور مجھ سے ڈرو, یعنی تم پہلے ہی بہت زیادہ نالائکیاں دکھا چکے ہو, مجھ سے ڈرو. ناؤ دس از اندر اپارچونیٹی فار یو کہ تم توبہ کر کے اور معاملے کو ختم کر کے اب واپس راہ راست پر آ جاؤ, مجھ سے بہت ڈرو. اس لیے کہ اگر میرے پلان کو ڈسٹرب کرنے کے لیے تم کچھ کوشش کرو گے, کامیاب نہیں ہو سکو, مگر ایز اے ریزلٹ یو ول بی ڈکلیئرڈ فیل, انسکسیسفل ڈکلیئر ہو جاؤ گے. وہ آمنو, اچھا خصوصیت کے ساتھ کون سا وعدہ, وہ آگے آ رہی بات. وہ آمنو بما انزل, تو یہ جو کہا نا خدا نے کہ مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو, تو کون سا وعدہ. مزے کی بات, آپ کو یاد ہو پہلے بھی ہم نے ایک دفعہ کہی تھی کہ ایون جو توریت کا نام ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ, جو بائبل ہے اس کو کہتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ. ٹیسٹمنٹ مینس عہد, وعدہ, عہد قدیم اور عہد جدید. تو وہ آمنو بما انزل تو مصدقا لما معکم, ایمان لاؤ اس کو, اس کے اوپر کہ جو میں نے نازل کیا ہے اور جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے. تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس ہے توریت. میں نے کیا نازل کیا ہے اس وقت؟ قرآن. تمہارے پاس پہلے جو توریت ہے وہ کس نے نازل کی تھی؟ اللہ نے نازل کی تھی. تو یہ تصدیق یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ توریت نہیں نازل ہوئی, توریت نازل ہوئی ہے, مگر اون کتنی چیزوں کو کر رہا ہے؟ قرآن مجید جو توریت کے اندر آلٹرڈ نہیں ہے, جو اپنی پیور فارم کے اندر ہے, اس کو قرآن مجید اون کرتا ہے. یعنی اگر کوئی کہے نا کہ صاحب یہ تو کہہ رہا ہے کہ توریت کی تصدیق کرنے والا ہے, تو ان کے پاس جو توریت ہے اس کے اندر تو تحریف ہے, اس کو تو امینڈ کر دیا انہوں نے. نہیں, قرآن بات کر رہا ہے کتاب کی. کتاب کیا ہے؟ کتاب جو انہوں نے امینڈ کی ہے وہ کتاب نہیں ہے, کتاب جو اوریجنل پیور فارم کے اندر ہے اس کی بات ہو رہی ہے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ, ایمان لاؤ اس پر کہ جو میں نے نازل کیا ہے اور وہ تصدیق کرنے والا ہے, لِمَا مَعَكُمْ, جو تمہارے پاس ہے اس کی. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, اور کم آن, سب سے پہلے کافر تم مت بنو. یعنی سب سے نمبر ون کافر تم کو نہیں بننا چاہیے تھا, اس کا یہ مطلب نہیں نمبر ٹو کافر بننا چاہیے تھا. مطلب یہ ہے کہ یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم کو سب سے پہلے مومن ہونا چاہیے تھا. تم تو آئے اس انٹینشن کے ساتھ مدینہ منورہ میں تھے کہ تم ویلکم کرنا چاہ رہے تھے. ولا تشترو بے آیاتی سمنن قلیلا, اور دیکھو میری آیتوں کو تھوڑے پیسے کے عوض بیچ مت دو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدا. یعنی توریت کے اندر جہاں جہاں پیغمبر اکرم کا تذکرہ ہے, اگر مزے کی بات آپ اس کے اندر دیکھیں کہ کیا کیا اس زمانے میں تماشے ہوئے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے بارے میں یہ مشرک لوگ, جو مکے اور مدینہ میں آنا جانا تو تھا لوگوں کا, تو مشرک جو ہے وہ مکے سے بیفور مائگریشن جاتے تھے اور کہتے تھے بھائی ہم لوگ تو ان پڑھ لوگ ہیں, ہم کو تو نہیں پتا ہے, تم لوگ پڑھے لکھے لوگ ہو, جیوز جو ہیں تم پڑھے لکھے ہو, تم بتاؤ یار یہ کیا کتاب وتاب میں تمہارے کہیں اس کا کچھ تذکرہ ہے کہ یہ کوئی آخر میں ایسا رسول رسول کو جانے والا ہے؟ تم لوگ رسول کی باتیں کرتے ہو. مشرکوں کی مینٹلٹی کیا ہے؟ وہ حضرت ابراہیم کو جانتے ہیں, ان کے راستے سے ہٹ گئے, پھر بھی حج وج تھوڑا بہت کر رہے ہیں, الٹا سیدھا جیسا بھی ان کو سمجھ میں آ رہا تھا کر رہے تھے, اللہ کو بھی مان رہے تھے, بتوں کو بھی مان رہے تھے, یہ سب چلا. شرک کا مطلب یہی ہے وہاں پر کہ یار یہ بنی اسماعیل میں سے, ہاں یہ ہے تو بنی اسماعیل میں سے, بالکل ٹھیک بات ہے. انہی کے فور فادرز میں ابراہیم آتے ہیں, بالکل آتے ہیں, بات صحیح ہے. فیملی پائس ہے, یہ بات بھی ٹھیک ہے. ماننا تو نہیں ہے ہم کو, لیکن اوکے کم آن لیٹس ریسرچ کریں تو صحیح کہ یار یہ واقعی کوئی بات جسٹیفیکیشن کوئی ہے اس کی, یا صرف ایک چل رہا ہے معاملہ. تو وہ لوگ مدینہ باقاعدہ آتے تھے, یہودیوں سے پوچھتے تھے, اس لیے کہ وہ ایکسیسبل تھے مدینہ منورہ کے اندر, تو بھائی اس طرح سے ایک رسول آیا ہے, کیا تمہاری کتابوں میں کچھ ایسا لکھا ہوا ہے؟ اور اس موقع پر یہودی بولتے تھے کہ ہاں لکھا ہوا تو ہے, ایسا رسول آنے والا ہے, یہ تو لکھا ہوا ہے ہماری کتابوں کے اندر. اچھا بتاؤ وہ کیا؟ یہ ہے, ہاں اچھا ہاں یہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے, اچھا یہ ہے, ہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے. یہاں تک کہ قرآن آگے آپ دیکھیں گے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ کیا ہے, کہ اس رسول کو ویسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. آپ کو کبھی اپنی اولاد کے بارے میں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے یا نہیں ہے؟ اگر 10 بچے ہوں اس میں یو کین آئیڈینٹیفائی ویری ایزیلی کہ آپ کا بچہ کون سا ہے, اس کے لیے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. کہ بالکل اسی طرح قرآن کے یعنی قرآن یہ بولتا ہے کہ وہ یہودی اور عیسائی جب اپنی کتابوں میں ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں کہ جو اس رسول کی ہم نے بیان کی ہے تو اتنا ایزیلی پہچانتے ہیں کہ جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچان سکتا ہے, کوئی ڈیفیکلٹی نہیں. اس کو کہتے ہیں اتمام حجت. اسپیشلی اس میں آج بھی یعنی آفٹر 1400 ایئرز قرآن کو نازل ہوئے اور یہ انجیل اور اس کو تو کتنی دفعہ تباہ ہوئے اور پھر اس کو ریکنسائل کیا, ریکمپائل کیا اور سب کچھ کیا, آج بھی اگر آپ احمد دیدات اور دوسرے اسکالرز کہ جنہوں نے اس حوالے سے کام کیا ہے ان کے آپ لیکچر سنیں تو واقعا کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے اس کے اندر. یہ تو چونکہ انگلش کے اندر ہوا ہے لہٰذا میں نے اس کا ریفرنس دیا, ورنہ علامہ بلاغی علاء الرحمان کے اندر رحمت اللہ کی ایرانوی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور بہت عمدہ کتابیں لکھی ہیں اس موضوع کے اوپر کہ پیغمبر اکرم کا تذکرہ بائبل کے اندر, پیغمبر اکرم کا تذکرہ تورات کے اندر, پیغمبر اکرم کا تذکرہ ہندو اسکرپچرز کے اندر. یہ کام ہوا ہے اور بہت زبردست کام ہوا ہے. تو یہاں پہ قرآن کہتا ہے کہ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, کہ میری ان آیتوں کو اتنے تھوڑے فائدوں کے لیے اپنے انٹرسٹ کے لیے بیچ مت دو. اب کوئی کہے کہ مثلا تھوڑی قیمت پر مت بیچو, کیا مطلب زیادہ قیمت پر بیچ سکتے ہیں؟ نان سینس ہے. مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی قیمت اس کی لگاؤ خدا کی آیتوں کی دنیاوی اعتبار سے کوئی قیمت ہو ہی نہیں سکتی. اس کی جو پرائس ہے وہ پرائس لیس ہے. وہ قرآن مجید یا تورات یا انجیل یا کوئی بھی جو خدا کا فرمان ہے اس کو اس طریقے سے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہو سکتا. وہ ایا فتقون, اور میرا تقوی اختیار کرو. میرا تقوی اختیار کرو یعنی کیا مطلب؟ اگین وہ تین کیٹیگریز میں پہلی کیٹیگری تمہارا انتظار کر رہی ہے, اس کے اندر جاؤ نہ کہ یہ دوسری کیٹیگری کے اندر جاؤ. لا تکونو اول کافر بے, پہلے کافر مت بن جاؤ. نمبر ون کافر تم ہی بن گئے, یعنی وہ دوسری کیٹیگری میں جا رہے ہو اس میں مت جاؤ, اپنے آپ کو اس میں پلیس مت کرو. جو فرسٹ کیٹیگری ہے متقین کی اس کے اندر اپنے آپ کو پلیس کرو. وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ. اب اس کے بعد آپ دیکھیں وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور خبردار حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ. حق اور باطل کو بلینڈ کر کے جب پیش کرو گے تو کنفیوژن بڑھے گا, ہمیشہ بڑھے گا. اس کی ایگزامپلس تو اتنی ہے کہ اس کے اوپر پورا پانچ مجلس سے دس مجلس سے تو پڑھی جا سکتی, لیکن آپ سوچئے اس کے اوپر کہ لا تلبس الحق کا بالباطل. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ حق اگر آپ کے سامنے بالکل حق کے طور پر رہے اس کو پہچاننا بہت آسان ہے, باطل اگر آپ کے سامنے بالکل باطل کے طور پر رہے اس کو پہچاننا بھی بہت آسان ہے. پرابلم اس وقت آتی ہے کہ جب حق کو باطل کے ساتھ مکس کر کے ایک تیسری شکل میں پیش کیا جائے, چیزیں بڑی کنفیوزنگ ہو جاتی ہیں. یہ خود مولا فرماتے ہیں, سنیے نہج البلاغہ کے اندر مولا نے ایک جملہ کہا ہے, فرماتے ہیں کہ فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق, اگر باطل کو بالکل الگ کر کے پیش کر دیا جائے تو کسی بھی شک کرنے والے کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی. ولو ان الحق کا خلص من الباطل, اور اسی طرح سے حق کو اگر باطل سے بالکل الگ کر دیا جائے اور پیش کیا جائے یہ حق ہے, تو کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی. کنفیوژن کس وقت ہوتی ہے؟ ولیکن یو خزو من ہذا زیکسون, مولا فرماتے ہیں ایک مٹھی ادھر سے لیتے ہیں اور من ہذا زیکسون اور ایک مٹھی ادھر سے لیتے ہیں. فیومز دجان, پھر ان دونوں کو ملاتے ہیں, جس طرح سے روٹی پکانے کے لیے وہ گونتے ہیں اس کو ملاتے ہیں. اب ملانے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ہے, اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر شیطان کو اپنا کام کرنے کا موقع ملتا ہے. یہ مولا فرماتے ہیں یستولی الشیطان علی اولیائی, پھر وہ جو بیٹھنے والے بیٹھتے ہیں اور شیطان کو موقع ملتا ہے. یعنی اگر کوئی آدمی, یعنی اس کو دو تین اگزامپل سمجھیں, اگر کوئی یہ کہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ اس کو کبھی بھی اس کے اوپر ریلائی کریں گے؟ اگر کوئی شخص کہے کہ میں ظلم کرنے جا رہا ہوں, مجھے کرنا ہے ظلم کرنا ہے, مجھے ظلم کرنے میں مزہ آتا ہے, اوکے اب مجھے سپورٹ کرو, آپ کریں نہ کریں دل سے کیا آپ اس کو اچھا سمجھ سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے. اسی لیے اگر کسی کو جھوٹ بولنا ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی یہ نہیں بولتا ہے کہ مجھے جھوٹ بولنا ہے, بولتا ہے میں سچ بول رہا ہوں. یہ ہے مکس کرنا, یعنی جو بولا جا رہا ہے وہ جھوٹ ہے, جو ٹائٹل دیا جا رہا ہے وہ سچ کا ہے, جو کیا جا رہا ہے وہ ظلم ہے, جو ٹائٹل دیا جا رہا ہے وہ عدل کا ہے, انصاف کا ہے, جسٹس کا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ اس کے اندر دیکھیں ریفارمس, اصلاح اور فساد, اگر کسی کو فساد کرنا ہے وہ کہے گا میں فساد کر رہا ہوں, نیور. وہ اگر یہ کہہ دے تو پھر تو بات ختم ہے. یو شوڈ بی اسمارٹ انف ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کیا اس کے پیچھے چیز موجود ہے. ریسرچ اور کس چیز کا نام ہے؟ اور کس چیز کا نام ہے کہ اس کے فیس کے پیچھے کیا چیز موجود ہے؟ اسپیشلی اگر آپ کہیں پر جا کر اپنے آپ کو انوالو کر رہے ہیں, افیلیٹ کر رہے ہیں, پرسن شوڈ بی کوشس کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں اور جب میں پوری قوم کو لے کر چل رہا ہوں اور لیڈر بن کر جا رہا ہوں تو ایک آدمی اس طرح سے کر دے تو وہ تو بالکل آسانی سے سافٹ ٹارگٹ بن گیا. کوئی بھی اگر نقصان پہنچانے کے لیے آئے گا تو یہ بولے گا کہ میں نقصان پہنچا رہا ہوں, کبھی بھی نہیں تو بولے گا میں آپ کا فائدہ کرنا چاہ رہا ہوں. ایسٹ انڈیا کمپنی جب سب کانٹیننٹ کے اندر آئے گی تو کیا کہہ کر آئے گی کہ ہم قبضہ کرنے کے لیے آئے, سب کانٹیننٹ کے اوپر ہم قبضہ کرنا چاہتے ہیں نا, ہم تو ٹریڈ کرنا چاہ رہے ہیں, تو بزنس کرنا چاہ رہے ہیں. وہ بزنس کے ساتھ پھر اور کیا کچھ ہونے والا ہے, وہ تو پھر وہ مغل امپائر جو ہے وہ بیوقوف ہے پاگل ہے, تو ٹھیک ہے اوکے بسم اللہ. کوئی بھی یہاں پر اپارچونیٹی کو مس نہیں کرے گا اس دنیا کے اندر. خوف خدا اگر آپ یہ سمجھیں کہ مثلا ہر انسان جو ہے یہ خوف خدا کے ساتھ اس دنیا کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو یہی تو تین کیٹیگریز جو ہیں, متقین کافرین اور منافقین کی. تو کافر تو یوں اگر ہو تو بہت اچھا ہے, جو ڈکلیئرڈ کافر وہ تو بولے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے جاؤ خدا. وہ جو تیسری کیٹیگری ہے وہ یہ کام اسی نے کرنا ہے, وہ جو منافقین کی جو کیٹیگری ہے اس نے یہ کام کرنا ہے. جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اذا قیل لہم لا تفسدوا فی الارض, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو, وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انما نحن مسلمون, ہم اور فساد اللہ اللہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. وی آر دا ریفارمرز, وی وانٹ ٹو برنگ سم ریفارمز ان دا سوسائٹی, وی وانٹ ٹو چینج دا فیٹ آف دا نیشن دا کمیونٹی. ہم تو یہ کرنا چاہ رہے ہیں, نیور, ہم کبھی بھی ایسا کوئی فساد نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. یہاں پر لا تلبس الحق بالباطل, خبردار کبھی بھی حق کو باطل کے ساتھ مت مٹاؤ. اب آپ اس کے اندر اگر تھوڑا سا یہ بنی اسرائیل کی ہسٹری کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیں تو قصص الانبیاء میں بھی آپ کو ملے گی, خود قرآن کے اندر بھی آپ کو ملے گا, اور پھر اگر موویز کی فارم میں یہ جو سینٹ میری جو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں, جناب زکریہ علیہ السلام بہت زیادہ واقعا کیا وقت ان انبیاء نے دیکھا ہے ان بنی اسرائیل کے ہاتھوں, کس طریقے سے وہاں پر ان لوگوں کو مس گائڈ کرتے ہوئے, ان دا نیم آف ریلیجن مینی اے ٹائم, ان دا نیم آف گاڈ, اللہ کے نام پر. ہاں ٹھیک ہے یار, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, زکریہ جو ہے نبی نہیں ہے, زکریہ نبی نہیں ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں وہ کس طریقے سے ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں. جناب مریم کے حوالے سے کیا کچھ یعنی ان کے اوپر تہمت اور بہتان نہیں لگایا, جناب مریم کے حوالے سے جیلسی ہے انسان کے اندر, خود اپنا ایک ایگو ہے, مجھے کیوں یہ نہیں ملا, اس کو کیوں مل گیا, اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ تو اور آگے بڑھتی جا رہی ہے. تو پھر یہ دس مسئلے ہیں, اسی لیے جو تزکیہ نفس اور وہ تقویٰ اور اس کی جو بات ہوتی ہے وہ اسی لیے کہ معاملہ جو جہاد اکبر والا ہے وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو اس طریقے سے لے کر چلنا کہ جہاں پر انسان کردار سازی کے اندر آگے بڑھے, ایک پیوریفیکیشن کو وہ حاصل کرے, اور دوسری طرف اسمارٹ اینف ہو, یعنی ایسا بھی نہیں ہو کہ پاگل بن جائے کہ ہاں ٹھیک ہے نہیں صاحب بالکل کوئی مسئلہ نہیں, اگر کوئی آ کے اس کو لوٹنا بھی چاہے تو وہ کہے کہ کوئی مسئلہ نہیں, یہ بھی نہیں ہو, ایک بیلنس ہو اس کے اندر. Anyway, لا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وانتم تعلمون, یہاں پر بنی اسرائیل کے جو علماء ہیں ان کے حوالے سے دو خصوصیت کے ساتھ پروردگار عالم کی طرف سے کیس دائر ہو رہے ہیں. ایک کہ یہ باطل کو اور حق کو ملا دیتے ہیں, التباس کر دیتے ہیں, وتكتم الحق کا, اور دوسری بات یہ حق کو چھپا دیتے ہیں, حق کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں. وانتم تعلمون, جبکہ تمہیں پتا بھی ہے. آپ نوٹ کر رہے ہیں, ایک تو یہ نا بیچارہ کہ نہیں واقعا چیزوں کو جج نہیں کر پا رہا, جس کے لیے عام جو لفظ استعمال ہوتا ہے کہ بھولا بادشاہ ہے, جج نہیں کر پایا, یعنی وہ کیا کہ اسمارٹ اتنا نہیں ہے کہ اس بات کو محسوس کر سکے کہ اس کے ساتھ کیا ٹرک کھیل دی سامنے والے نے. ایک تو یہ, نمبر ٹو کہا کہ نہیں وہ انتم تعلمون, یہ تو مشرک کہہ سکتے ہیں نا کہ ان کو تو وہ پڑھنا نہیں جانتے, مگر تمہارا کیا کیس ہے؟ یہودیوں کے جو اسپیشلی جو ان کے اخبار ہیں ان کے جو بڑے ہیں ربائی ان کے, تو تمہارے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ تم تو کتاب میں دیکھ رہے ہو, تم تو پڑھ رہے ہو کہ کون رسول آنے والا ہے اور کیسے آنے والا ہے. مائی گاڈ, وہ انتم تعلمون, جبکہ تم جانتے ہو. وہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ ورکعوا مع الراکعین, اب اس کے اندر کیا تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے, تمہیں یہ کرنا چاہیے, تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم یہ کرتے, نماز کو قائم کرتے, زکات کو ادا کرو, اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اچھا, اب اس کے اندر ظاہر ہے کہ جنرلی تمام مسلمانوں کو اس کے اندر ایڈریس کیا جا رہا ہے, تمام مسلمانوں کو, خصوصیت کے ساتھ ظاہر ہے کہ یہودیوں کا تذکرہ آ رہا تھا تو وہ بھی اس کے ایڈریسی جن کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اس کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں. یہاں پر کہا گیا نماز قائم کرو, یعنی اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کرو. وہ آتو زکاتا, زکات دو, یعنی لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, صلات کا لغوی معنی دعا کرنا ہے, صلات کا لغوی معنی کا سپلیکیشن, اللہ سے دعا کرنا, یہ ہے اس کا ڈکشنری. اور دوسرا مطلب جو اس کا ہے اصطلاحی یا ٹرمنالوجی کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو وہ اس کا مطلب ہے خاص طریقے سے عبادت کرنا, کہ جس کے اندر قیام بھی ہے, رکوع بھی ہے, سجود بھی ہے, یہ تینوں چیزیں اس کے اندر انوالو ہو جاتی ہیں. اس میں پھر رکعتوں کا فرق ہوتا ہے, جو ایک یونٹ ہے اس کو رکعت کہتے ہیں. رکعت بھی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے اندر رکوع ہے. رکوع جو ایک ایسی عبادت ہے کہ جو نماز کے علاوہ کہیں اور آپ کو نہیں ملے گی. سجدہ ویسے ہی آپ کر لیں, سجدہ شکر کے انداز سے کر لیں. یہاں پر خاص جو آپ دیکھیں تو کہا گیا ورکعوا مع الراکعین, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو نماز جماعت کی امپورٹنس اس کے اندر ریفلیکٹ ہو رہی ہے. دوسری بات یہ کہ رکوع جو ہے, جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ نماز کے علاوہ آپ کو کہیں اور کسی عبادت کے اندر نہیں ملے گی. تھرڈلی کہ جماعت نماز کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ نماز جماعت میں جوائن اگر کوئی ہونا چاہے تو رکوع از دا لاسٹ پوائنٹ. اگر قیام میں جوائن کر لیا, بسم اللہ نہیں کیا, رکوع میں کر لو, رکوع اگر مس ہو گیا اب اس کے بعد نیکسٹ رکعت کا انتظار کرو. تو رکوع جو ہے وہ ایک طرح سے ایک ایسا جنکشن بنتا ہے کہ جہاں سے نماز جماعت میں انٹر ہو سکتے ہیں. پھر خصوصیت کے ساتھ ایک اور بات کہ یہودیوں نے اپنی عبادتوں میں رکوع کو مائنس کر دیا تھا. اگر اس کو نوٹ کرنا چاہیں نوٹ کیجیے گا, یہودیوں نے اپنی نماز میں رکوع کو مائنس کر دیا تھا. حالانکہ قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہودیوں کے اندر عبادت میں رکوع شامل تھی. جیسا کہ جناب مریم کو خطاب ہوا ورکعی مع الراکعین, کہ مریم تم بھی رکوع کرنے والوں سے کے ساتھ رکوع کرو. تو یہ جو کہا گیا اس سے اندر, کیونکہ جناب مریم وہ تو بنی اسرائیل میں ہی تھی, اسی میں تھی, تو جناب مریم سے جو یہ کہا گیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہودیوں کے اندر رکوع کی عبادت تھی اس انداز کی, مگر بعد میں انہوں نے اس کو مائنس کر دیا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. زکات کا مطلب کیا ہے؟ زکات کا بھی لغوی مطلب یا ڈکشنری میننگ ہے پاک کر دینا. یہاں پر خصوصیت کے ساتھ مال کو پاک کرنا, یعنی جو آپ کی ویلتھ ہے اس کو پاک کر دینا. قرآن مجید کے اندر اس بات کو اچھی طریقے سے نوٹ کیجیے گا, یہ بہت کنفیوزنگ اور خامہ خواہ کا کنفیوژن ہے. قرآن مجید کے اندر زکات کا لفظ صرف اور صرف واجب زکات کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے. قرآن مجید کے اندر واجب زکات کے لیے بھی زکات کا لفظ استعمال ہوا ہے. قرآن مجید کے اندر مستحب, جس کو ہم صدقہ کہتے ہیں, اس کے لیے بھی زکات کا لفظ استعمال ہوا ہے. زکات واجب, جس کو آج ہم اصطلاح کے اندر کہتے ہیں, جو چار پانچ چیزوں کے, نو چیزوں کے اوپر ہے, غلات اربع, انعام ثلاثہ اور نقدیں. غلات اربع یعنی چار قسم کے اینیملس, جس کے اندر کیملز اور یہ بھیڑ بکریاں اور گائیں بھینس وغیرہ آ جاتی ہیں. اور پھر دوسری کیٹیگری چار قسم کے تو کراپس ہیں, اس کے اندر تو گندم, جو, کشمش اور کھجور. اور پھر جو تین قسم کے جو اینیملز ہیں, انعام ثلاثہ, اس میں یہ بھیڑ بکریاں ایک کیٹیگری بنتی ہے, گائے بھینس جو ہے وہ ایک کیٹیگری بنتی ہے, اور اونٹ اور اونٹنی اور یہ سب جو ہے وہ ایک تیسری کیٹیگری بنتے ہیں. اور نقدین سونے اور چاندی کے سکے, کوائنس میڈ اپ آف گولڈ اینڈ سلور, گولڈ کوائنس اینڈ سلور کوائنس. یہ جو پیغمبر اکرم کی طرف سے دستور جو کیا گیا تھا, یہ ہے واجب زکات کی ایک کیٹیگری. واجب رائج الوقت, آف کورس اگر وہ انفورس نہیں ہے تو پھر بات, پھر اس پہ ایک ڈیبیٹ ہے. اگر فار ایگزامپل گولڈ کوائنس اور سلور کوائنس اگر آج نافذ ہو جائیں تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر زکات ہے, اٹ از نو ڈاؤٹ. اگر پرانے جو گولڈ کوائنس ہیں, سلور کوائنس ہیں, اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہے کہ اگر آج ہوں, ویسے تو ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں, لیکن اگر کسی کے پاس ہوں تو کیا اس کے اوپر زکات ہوگی یا نہیں ہوگی, وہ ایک ڈیبیٹ ہے, چھوڑ دیں اس کو. پریکٹیکلی اتنے زیادہ ریلیونٹ آج کے زمانے میں نہیں ہے. لیکن یہ ہے زکات کی ایک کیٹیگری. زکات کی دوسری کیٹیگری کون سی ہے جو آپ ہر سال اس کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے؟ زکات فطرہ. ٹھیک ہے, زکات فطرہ. یہ ہے فقہی اعتبار سے زکات کی دو موٹی موٹی کیٹیگریز, ان دونوں کو زکات بولتے ہیں. یہ ہے زکات واجب. اس کے بعد ہے زکات مستحب, وہ آپ جو بھی صدقہ دیں, خدا کی راہ میں دیں, اس کو بھی زکات کہا جاتا ہے. قرآن مجید کی اگر ٹرمنالوجی کی اگر آپ بات کریں تو جو زکات واجب جو بھی میں نے بات کی, اس کے لیے سورہ توبہ کے اندر صدقے کا لفظ استعمال ہوا ہے. صدقے کا لفظ استعمال ہوا ہے. یاد رکھیے گا, قرآن مجید کی جو ٹرمنالوجیز ہیں اس سے بعض افراد کھیلتے ہیں. میں نے بہت کلیئرلی اس بات کو محسوس کیا, آپ کی تو میں بات نہیں کر رہا ہوں, آپ سے تو ہمارا انٹریکشن ہی پہلا ہے ان سیشنز کے ذریعے سے, مگر میں نے بہت کلیئرلی محسوس کیا ہے کہ لٹل نالج از ویری ڈینجرس تھنگ, نو ڈاؤٹ. یعنی میرا کوئی کلیم نہیں ہے, لیکن نو ڈاؤٹ ایز اے اسٹوڈنٹ, کیونکہ ہمارا سابقہ پڑھتا رہتا ہے ان چیزوں سے. لیکن یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید کے اندر جو ٹرمنالوجی خدا نے استعمال کی ہے واجب زکات کے لیے, جس کو ہم اس وقت واجب زکات کہتے ہیں, وہ ہے صدقات. سورہ مبارک توبہ کے اندر, نواں سورہ قرآن مجید کا توبہ, دسویں سورہ یونس سے پہلے والا, آٹھواں سورہ انفال اس کے بعد والا, ان دونوں کے درمیان جو آپ کو ملے گا وہ ہے سورہ توبہ. اور اس کے اندر آپ کو ملے گا ان نمس صدقات الفقراء والمساکین وابن سبیل وغیرہ, وہ پورا کہ جس کو ہم زکات واجب کہتے ہیں, یہ کس کو دیا جا سکتا ہے, یہ کس کو دیا جا سکتا ہے, اس کا پوری ڈیٹیلز قرآن کے اندر پروردگار عالم نے بیان کیے. لفظ استعمال کیا ہے صدقات, خذ من اموالہم صدقہ, اے حبیب ان کے مال میں سے صدقہ لو, ڈیمانڈ کرو. جب اسٹیٹ اگر اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ایک ٹیکس کے طور پر, ایک ریلیجیس لیوی کے طور پر اس کو ڈیمانڈ کیا جاتا ہے. وہ چیز وہاں پر بھی لفظ صدقہ ہے, اس سے بھی مراد ہے واجب زکات. اگر آپ اس کی ڈیٹیلز میں دیکھیں گے اس سے بھی مراد ہے واجب زکات. قرآن مجید کی اصطلاح کو دیکھ کر فوراً سے اپنی طرف سے کوئی ریزلٹ اسٹیبلش کر دینا یہ بہت زیادتی ہے. واقعہ اس کی اصطلاح کو دیکھیں, اس کے یوز کو دیکھیں, ڈکشنری کو دیکھیں, اس کے ٹرنالوجی کے اندر جو خاص اس کے جو میننگز ہیں اس کو دیکھیں, معصومین نے اس کو کس طریقے سے ایلیبریٹ کیا ہے اس کو دیکھیں, پھر کوئی چیز اسٹیبلش ہوتی ہے. یہ اپنی طرف سے نہیں ہوتا ہے معاملہ. تو یہاں پر یاد رکھیے گا زکات کا لفظ جو ہے صدقے کے لیے استعمال ہوا ہے, جس کو آپ اور میں صدقہ بولتے ہیں آج کل. نمبر ون. نمبر ٹو, زکات کا لفظ خود زکات واجب کے لیے بھی استعمال ہوا ہے, نو ڈاؤٹ, قرآن مجید کے اندر. نمبر تھری, قرآن مجید کے اندر صدقے کا لفظ واجب زکات کے لیے استعمال ہوا ہے, سورۃ توبہ کی میں نے بات کی آپ کی خدمت میں. اور خمس کا لفظ تو ہے ہی قرآن مجید کے اندر, جو بہت کلیئر ہے. خمس کا مطلب تو ہے ون ففتھ, پانچواں حصہ, وہ سورہ انفال کے اندر اور دسواں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے. آیت اللہ تقی مدرسی اور دوسرے خود علامہ طالب جوہری کا بھی میں دیکھ رہا تھا, اس کے اندر وہ یہ فرماتے ہیں کہ زکات کا لفظ ہے قرآن مجید کے اندر بڑا براڈر ہے, اس کو بہت ہی زیادہ ایک محدود کر کے کہ فقط اور فقط اس کے لیے استعمال ہوا ایسا نہیں ہے. واقیم الصلاۃ و آتو الزکاۃ ورکعوا مع الراکعین, نماز قائم کرو, زکات دو, اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, ایک اور بہت جنرل ایک پرنسپل ہے کہ جو یہاں پر قرآن نے اسٹیبلش کیا ہے, کہ کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو بالبر, نیکی کا, وتنسون انفسکم, اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وانتم تتلون الکتاب, جبکہ تم کتاب پڑھ بھی رہے ہو. افلا تعقلون, کیا تم اپنی عقل استعمال نہیں کرتے, یعنی تو بالکل یعنی کامن سینس کی بات. اگر کوئی کہے نا یہ تو کامن سینس کی بات ہے, اتنا تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم لوگوں کو یہ بول رہے ہو. اتامرون الناس بالبر, تم لوگوں کو یہ بول رہے ہو کہ بھائی نیکی پر عمل کرو. وتنسون انفسکم, اور تم اپنے آپ کو بھولے ہو. اس کے اندر اگر ڈائریکٹ اگر آپ دیکھیں تو ایڈریس کیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو, کہ بنی اسرائیل کے علماء تم تو کتاب پڑھ بھی رہے ہو, دیکھ بھی رہے ہو کیا لکھا ہوا ہے. جو ہم نے بات کی کہ وہ مشرک تم سے اگر پوچھتے ہیں کہ یہ رسول وہ والا ہے, تم کہتے ہو کہ ہاں ہے تو وہی والا, کیا پھر اس کے بعد تم کیوں نہیں مان رہے اس کو رسول, تم خود کیوں نہیں مانے. اتنا لاجیکل ہے کہ کامن سینس کی بات ہے, وہ پوچھتے ہیں تم کہتے ہو کہ ہاں رسول تو وہی ہے, کیا اس کو ماننا چاہیے, کہ ہاں سیدھی سی بات ہے جب رسول ہے تو ماننا چاہیے, تم خود کیوں نہیں مان رہے اس کو. یہ بالکل کامن سینس کے اگینسٹ ہے کہ جب وہ رسول ہے تو تم اس کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے. اور پھر اس کے بعد ڈبلنگ, پھر اس کے بعد جو عذر گناہ بدتر از گناہ جس کو کہتے ہیں, کہ جو ایکسکیوز دیا جا رہا ہے وہ اصل جو مسٹیک ہے اس سے بھی بڑا ہے, اس سے بھی بڑی مسٹیک ہے. اس کے اندر پھر کیا ہے کہ نہیں 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 یہ بنی اسماعیل کے لیے, ہمارے لیے نہیں, ہم بنی اسرائیل ہیں وہ بنی اسماعیل ہے, بنی اسماعیل کے لیے ہمارے لیے نہیں, ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ کوئی اور ہے, وہ بعد میں آئے گا. یا مثلا وہ یہ آج کے زمانے میں بہت سو نے یہ کہنا شروع کر دیا, وہ جو احکام تھے وہ اس زمانے کے لیے تھے, آج کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے, اب تو ہماری مرضی ہے ہم جس طرح سے کرنا چاہیں کریں. یہ جو ساری چیزیں, ایک تو وہ کہ حق کو باطل کے ساتھ ملانا, اور دوسرا حق کے اوپر پردہ ڈال دینا, اور تیسری چیز یہ تو لوگوں کو حکم دینا کہ ہاں ٹھیک ہے تم تو نیکی کرو لیکن ہم جو ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اس میں ظاہر ہے کہ جو وعظ و نصیحت کرنے والے ہیں, درس دینے والے ہیں, مجلس پڑھنے والے ہیں, وہ بھی سب اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. کلاسیں کنڈکٹ کرنے والے ہم ہیں, کوئی بھی ہو, وہ سب شامل ہیں. خدا ہم سب کو محفوظ رکھے, ایسا نہ بننے کی توفیق. افلا تعقلون, کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے. اس کے بعد اگلی آیت, اس کو بھی ہم دیکھ لیں, ایک شاید پانچ منٹ اوپر لے لیں گے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اور دیکھو مدد حاصل کرو صبر سے اور صلات سے, صبر اور نماز صلات. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, اور یاد رکھو کہ یہ بہت بڑی بات ہے نماز سے اور صبر سے مدد لینا, کہ یہ آسان نہیں ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, یہ مشکل ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, مگر وہ لوگ جو خوف خدا اپنے دل میں رکھتے ہیں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اس بات کی امید ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے. وانہم الیہ راجعون, اور اپنے رب کی طرف پلٹ کر جائیں گے. اگر یہ چیز ان کے اندر ہے تب تو ٹھیک ہے, ورنہ آسان نہیں ہے. اچھا, اب اس کے اندر دو تین پوائنٹس ہیں, ہم اگلا جو سیشن ہوگا نیکسٹ ویک انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے, مگر دو تین پوائنٹس ہیں. مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے, اوکے فائن, اس کا جو بھی مطلب ہے. مدد حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے, یہاں پر ایک چیز بٹوین دا لائنز موجود ہے. اگر تھوڑا مدد کب حاصل کی جاتی ہے, جب مشکل ہوگی, مشکل آئے گی, اس کا مطلب یعنی اللہ اس کے اندر اناؤنس کر رہا ہے کہ یہ مت سمجھنا, جہاں لاسٹ ٹائم بھی ہماری جو بات ہوئی تھی یہ مت سمجھنا کہ دنیا میں آئے ہو تو سب اچھا اچھا ہوگا, میٹھا میٹھا ہب ہب, کڑوا کڑوا تو تو نہیں ہوگا. دنیا میں ہو تو دنیا میں تم کو مشکلات تو آئیں گی, امتحان تو تمہارا ہوگا, پریشانیاں تو ہوں گی. تم یہ کہو کہ بس سب سیدھا سیدھا ہو جائے, ایسا نہیں ہوگا. پھر تو امتحان کیا ہے؟ ہم یہ کہیں کہ کوئی حق کو باطل کے ساتھ ملائے نہیں, ہم کو ذرا زحمت نہ کرنی پڑے, ہم کو ذرا محنت نہ کرنی پڑے, پھر تو فائدہ کیا ہوگا؟ یہ تو خدا نے کرنا ہوتا تو پھر تو ہر ایک کے دل کے اندر ایک ایسا ڈائریکٹ ایک لیمپ روشن کر دیتا کہ سب کلیئر ہو جاتا. نو, اٹ ول ناٹ بی دا کیس. خدا کی طرف سے توفیق آئے گی, نو ڈاؤٹ آئے گی, مدد بھی آئے گی, سب کچھ ہوگی, بٹ یو ول ہیو ٹو ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ. آپ کو پہلا اسٹیپ لینا پڑے گا. خدا فرماتا ہے کہ نہیں, یہ نہیں ہوگا, مشکل تو آئے گی. کبھی کسی کی بات بری لگ گئی, کبھی کسی کی بات بری لگ گئی, کبھی کسی نے رکاوٹ ڈال دی, کوئی بیریئر آ گیا, کوئی رکاوٹ, کوئی ہرڈل آ گیا, کوئی پرابلم. تم نیک کام کرنے جا رہے ہو, جس کے ساتھ نیکی کرنے جا رہے ہو وہی تم سے ناراض ہو کر بیٹھا ہوا ہے. ہو سکتا ہے یہ سب ہوگا, اس پر کیا کرو؟ استعینوا, بالکل ایبسولوٹ استعینوا بالصبر والصلاۃ, سب پیشنس کے ساتھ اسٹیڈ فاسٹنس کا مظاہرہ کرو. یہ نہیں کیا دل برداشتہ ہو گئے, چھوڑ دیا, ختم, نہیں نہیں بس اب ختم نہیں کرنا ہے. یہ نہیں کرنا تو پھر کیا کرنا ہے؟ کوئی دوسرا آلٹرنیٹو ہے اس سے کچھ بہتر کام تو ٹھیک ہے, لیکن تم بولو نہیں ہم کو کوئی نیکی کا کام ہی نہیں کرنا. یہ نہیں, کئی اتنی مشکلات آتی ہے, لوگ یہ بولتے ہیں, وہ کرتے ہیں, فلانا ہوتا ہے, چیریٹی بھی کرنے جاتے ہیں, گالیاں کھاتے ہیں, یہ کرنا. یو ڈو یور ورک. تم کس لیے کر رہے تھے؟ اللہ کے لیے کر رہے تھے, صبر کے ساتھ, پیشنس کے ساتھ, استقامت کے ساتھ, ثابت قدمی کے ساتھ اپنا کام کیے جاؤ. والصلاۃ. اور دوسرا, مدد لینے کے لیے کس سے بات کرنی ہے؟ اللہ سے بات کرو. یہ مسئلہ ہو گیا, یہ مشکل ہو گیا, اس نے یہ بول دیا, فلانا ڈھمکانا, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, بات کرو خدا سے. اگر خدا تم یعنی دیکھیے, اس کے اندر آپ اگر کسی آفس کے اندر یا آپ کوئی آفس چلا رہے ہیں, آپ کا جو امپلائی ہے آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آپ اس سے دو چیزیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں, جو میں نے کہا ہے اس پر عمل کرو, جو تمہارا جاب ڈسکرپشن ہے اس کو تم ڈیویٹ نہیں کرو. یار یہ کہ یار اگر کوئی کہے مینیجر ہے, وہ کہے کہ صاحب میں اپنے یہ جو سبارڈینیٹس ہیں, یہ لیبر ہے, اس کو میں ڈیل نہیں کر پا رہا ہوں, مجھے مزہ نہیں آ رہا, یہ لوگ یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں, فلانا ڈھمکانا, تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ پھر اپنی راہ لو, یو آر ناٹ اینی مور ریکوائرڈ. میں نے تم کو رکھا اس لیے کہ اب وہ کہے کہ صاحب لیکن میرا میں اتنی باتیں ان کی سنتا ہوں اور اس کے بعد ان کو ڈیل بھی کرتا ہوں, میرا دل جو ہے بھاری ہو جاتا ہے. کہ ایک چیز کہ تم اسٹیڈ فاسٹنس کا مظاہرہ کرو, اور نمبر دو, کوئی پرابلم ہے مجھ سے آ کے ڈسکس کرو. یہ چیز ہوگی کہ اگر کوئی پرابلم ہے مجھ سے آ کے ڈسکس کرو. میں نے کبھی تم کو اپوائنٹمنٹ دینے سے منع کیا؟ اب اگر وہ کہے کہ صاحب آپ کہاں ملتے ہیں, دین ہی از رائٹ کہ واقعی وہ اپنا دل کس کے پاس ہلکا کرے کہ صاحب میں اتنی محنت کر رہا ہوں, آپ تو دیکھنے والے ہیں ہی نہیں, اپریشیٹ کرنے والے ہیں ہی نہیں, انکریمنٹ کا ٹائم آئے گا تو آپ تو بھول جائیں گے, آپ کو تو یاد بھی نہیں ہوگا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ واقعی بہت نیچرل ہے, بہت سامنے کی چیز ہے. تو یہی معاملہ خدا کے ساتھ, ہم اس دنیا کے اندر ہیں, وی آر امپلائیز آف آل مائٹی اللہ. کام ہے, جاب ڈسکرپشن ہے, سر کام کرنے جاتے ہیں تو یہ پرابلم وہ پرابلم ادھر ہوتا ہے ادھر ہوتا ہے, یہ سناتا ہے وہ سناتا ہے, یہ مسئلہ ہوتا ہے, دل ٹوٹ جاتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. صبر کا مظاہرہ کرو, پیشنس کے ساتھ. کیا مطلب؟ گیو اپ گیو ان نہیں, کام اپنا کرتے رہو. ایک اسٹریٹجی یہ نہیں چلتی, دوسری اسٹریٹجی یہ نہیں چلتی, تیسری اسٹریٹجی, بٹ کام نہیں ختم ہوگا. اگر کام تم نے چھوڑ دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس صبر نہیں ہے, پیشنس نہیں ہے تمہارے پاس, اسٹیڈ فاسٹنس نہیں. اس کا مظاہرہ کرو. اور اگر کہو کہ صاحب میرا دل بھاری ہوتا ہے, میں کس سے بات کروں؟ کہ خدا نے اپوائنٹمنٹ دینے سے منع کیا, اپوائنٹمنٹ خدا نے دینے سے منع کیا. آنےسٹلی وہ کہتے ہیں کہ آؤ میرے پاس اور بات کرو. اب ویری آنےسٹلی کہ اس کو بلیو کرتے ہوئے انسان کہ ہاں میں خدا سے بات کر رہا ہوں, اس سے زیادہ دل ہلکا کرنے کا کوئی دوسرا ذریعہ ہی نہیں کہ انسان خدا سے بات کرے. اسی لیے اگر آپ دیکھیں نماز کے دوران دعا آپ کبھی بھی مانگ سکتے ہیں. الحمد کا سورہ آپ نے پڑھا, آپ کو دعا مانگنی مانگیے. رکو کے اندر آپ دعا مانگیں, قنوت کے اندر آپ دعا, قنوت تو ہے ہی دعا کے لیے, اپنی زبان میں, یعنی ویسے الحمد جو ہے وہ عربی میں پڑھنا ہے, دوسرا سورہ وہ عربی میں پڑھنا ہے, ذکر رکو ذکر سجدہ یہ سب عربی میں پڑھنا ہے. لیکن کوئی کہے میں قنوت میں اپنی زبان میں دعا کر سکتا ہوں, آئی ایم کمفرٹیبل ان انگلش فار ایگزامپل, مثلا میں تو نہیں ہوں لیکن اردو کے اندر ہوں, میں اردو میں کر سکتا ہوں, بالکل کر سکتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. میں انگلش میں دعا مانگنا چاہوں خدا سے مانگ سکتا ہوں, مانگ سکتا ہوں, کوئی مشکل نہیں. عربی میں, فارسی میں, گجراتی میں, کچھی میں, جس زبان میں, سندھی میں, پنجابی میں, جس زبان میں آپ دعا مانگنا چاہیں دعا مانگے, کوئی مشکل نہیں. واجب نماز کے اندر بھی مانگے, اسپیشلی کوئی ڈیٹیل ہے, قنوت کے اندر کوئی پرابلم نہیں, قنوت کے اندر کوئی مسئلہ نہیں. اسی لیے ممکن ہے کہ یہ بھی ریزن ہو کہ معصوم سے جب کسی نے پوچھا کہ کون سی نماز خدا کو بہت زیادہ پسند ہے, تو بہت سے اسٹینڈرڈ ہے, اس میں سے ایک یہ ہے جس کا قنوت بہت لمبا ہو. بات کریں خدا سے, بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے کریں بات, فیملی ایشوز ہیں کریں بات, رسک کا مسئلہ ہے کریں بات, ہم سوشل ورک کرتے ہیں وہ یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے وہ گڑبڑ, کریں بات خدا سے. یہ نہیں خود یہ وسطین صبر وسلا، مدد مانگو اللہ سے لیکن کس کے ذریعے؟ صبر کے ذریعے اور سلاد کے ذریعے. اسٹیٹ پاس نے سوچیے، اس کی بات نہیں کرنا کہ نہیں ہم کام چھوڑ رہے ہیں، وہ بات بیکار ہے، وہ پھر بیکار ہے، فائدہ نہیں ہے. یہ ہے چیز مشکل، خدا خود کہتا ہے یہ نہیں ہو پائے گا، مگر ان لوگوں سے وہ ان اللہ کبیرت، یہ خدا کامنٹ کر رہا ہے، یہ ہے چیز مشکل، بڑی بات ہے. الا علی الخاشعین، ہاں دل میں خوف خدا ہے تب بات کرنے کا مزہ ہے. تم اس کو باس مانو تو بات کرنے کا مزہ ہے، باس ہی نہیں مانو تو پھر کیا بات کرنے کا مزہ ہے. الذین یظنون، اور یہ لوگ کون ہیں جن کے دل میں خوف خدا ہے، جو اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ انہم ملاقات ربہم، ملے گا انکریمنٹ، ملے گا اس کے بعد پروموشن، ملے گا اس کے بعد، رب ہے، انہم ملاقات ربہم، وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے. ایٹ دا ٹائم آف انکریمنٹ، ایٹ دا ٹائم آف ڈے آف ججمنٹ جو ہے، اس موقع پر ملاقات ہے. وہ انہم الیہ راجعون، اور جانا ہے اس کے پاس، فائنل اپوائنٹمنٹ ہے اس کے پاس، اناؤنسمنٹ ہیں ساری اس کے پاس کا. یہ اگر کسی کا بلیو ہے دین نو ڈاؤٹ، پھر تو اس کے لیے بہت آسان ہے، وہ تو انجوائے کرے گا کہ مجھے اپنے باس سے یعنی اسپیشل ٹائم ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے، وہ تو انجوائے کرے گا. وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، قرآن مجید پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تھا. یہ جو آپ نے آپ ہی نے فون کیا تھا نا، یہ اس ویک کو جانے دیجئے، اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں، اس لیے کہ ہم تھوڑا یہ جناب سید کی شہادت کی مجلس میں بہت